है रमजान में आती नमाज़े तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदर चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम दरस तरावी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। छठी शब है और छठे पारे का खुलासा इंशाअल्लाह आज अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक हम सबको कुरान के नूर से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए, कुरान पाक का इल्म हमें अता फरमाए और उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। छठे पारे में बेसिक तो सूरह निसा जो कि पहले से ही चलती हुई आ रही है और उसकी कुछ आयात मुबारका कुछ रुकू यहाँ भी मौजूद हैं और फिर बाकायदा सूरतुल माईदा है। ये जो छठा पारा है इसके अंदर हम जो वुज़ू करते हैं वुज़ू की फ़र्ज़ियत और इसके अहकाम वो इसी छठे पारे में अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। इसी छठे पारे के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने से मुतालिक वो बयान किया गया है और यहूद का रद्द किया गया कि जो कहते हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माद अल्लाह शहीद कर दिया। इसी पारे के अंदर वसीले का भी सबूत है और इसी पारे के अंदर कत्ल नहक की मजम्मतों को भी बयान किया गया और साथ साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जो वाक़या हुआ जिसमें काबिल ने हबील को शहीद किया था और वो पहला रूहे ज़मीन पर गोया के कत्ल हुआ उस वाक़े को भी इसमें बयान किया गया है। इंशाअल्लाह कुछ खुलासा अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। पहली आयत मुबारक है और इस आयत मुबारक में भी बहुत बड़ा हम सब के लिए सबक है कि अल्लाह पाक कौन सी चीज़ों को पसंद नहीं करता, किन बातों को पसंद नहीं करता। इरशाद फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम वकानल्लाहु समीअन अलीमा। बुरी बात का ऐलान करना अल्लाह पसंद नहीं करता मगर मजलूम से, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। इस बुरी बात से क्या मुराद है? शारहीन ने तफसीर में बयान किया इस बुरी बात से मुराद ये है कि कोई ऐसे पोशीदा मामलात किसी के जाहिर करना जिससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचती, दुख पहुंचता है, या गीबत करना या चुगली करना। और यह भी बयान किया गया कि इस बुरी बात से मुराद किसी को गाली देना है। और एक नाज़रीन इकराम इस आयत मुबारका का शान नज़ूल भी बयान किया गया और वो शान नज़ूल ये बयान किया गया कि एक शख्स किसी के यहाँ मेहमान बना तो जो घर वाले थे मेज़बान थे उन्होंने कुछ एहतमाम किया और पेश कर दिया। अब वो खाना उसे पसंद नहीं आया या ऐसा नहीं था तो उसने इस पर उनके लिए शिकवे शिकायत करता हुआ वहाँ से रवाना हुआ तो अल्लाह पाक को ये भी पसंद ना आया और ये भी बुरी बात के अंदर शुमार फरमाया गया कि किसी के घर से खाना खाया है या कोई मेहमान है अब उसी खाने के अंदर ऐसी बातें कर रहा है, शिकवे शिकायत ये कर रहा है। शरीयत मुतारा ने मेज़बान के लिए भी आकाम बयान किए तो मेहमान के लिए बयान किए। मेहमान को ही कहा है जहाँ तुम्हें बिठाया जाए बैठ जाओ, जो खिलाया जाए वो खा लो। और इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मेहमान के लिए ही फरमाया है कि किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी के यहाँ इतना अरसा ठहरे कि उसे गुनाहगार कर दे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गुनाहगार कैसे कर दे? फरमाया गुनाहगार इस तरह के वो इसके पास ठहर रहा है और उसको इसको खिलाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं, यानी उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि इसकी मेहमान नवाजी करे। तो ऐसे मौके पे मेहमान को ही ये हुक्म दिया है कि ना ठहरे। तो लिहाजा जब भी कहीं मेहमान बनकर जाएं तो मेहमान मेज़बान की कोई बुराई इस तरह ना करे और मेज़बान मेहमानों की ना करें, दोनों के लिए। ये बदकिस्मती से आज हमारे इस माशरे में इस तरह के मामलात के मेज़बानी करने वाले ने चाहे कितना ही अच्छी तरह या अपनी ताकत के मुताबिक या तंग दस्ती में वो रह रहा है फिर भी उसने इंतज़ाम किया लेकिन मेहमान खुश होकर नहीं जाते और मेहमान तरह तरह की बातें करते, फिर रिश्तेदारों को आगे बताते हैं और कई तरह की एक ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा ये छिड़ जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से بالکل گریز کرنا چاہیے، نہ میزبان مہمان کی برائی کرے نہ مہمان میزبان کی برائی کرے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بھی کوئی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ فرمایا گیا برائی اور اچھائی ایک برابر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم کسی کی برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو۔ اچھائی سے دو گے، جب یہ کرو گے تو تمہارے درمیان اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دے گا، اور اسے معاف کرنے کا ذہن رکھو۔ اسی چھٹے پارے میں ارشاد فرمائے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ فرمایا اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت والا ہے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ گویا کہ معاف کرو، اور قرآن پاک میں اور کئی مقامات پہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور انہیں چاہیے کہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ یعنی جب ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو قرآنی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے درگزر سے کام لینا چاہیے، اور جو شخص سے بدلہ لینے پر قادر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تیرے بندوں میں کون تیری بارگاہ میں عزت والا ہے، کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، جو بدلہ لینے پر قادر ہے مگر معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک کے نزدیک یہ شخص بڑا عزت کرامت والا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے کچھ آیات کی طرف۔ اسی پارے کے اندر چھٹے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہود یہ کہنے لگے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کی ایک تشبیہ، ان جیسا ایک آدمی بنا دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا۔ اور اس کے لیے بیان کیا گیا کہ جو شخص ان کی نشاندہی کے لیے گیا تھا، اس کمرے میں جا رہا تھا، اس گھر میں گیا، اسی کو حضرت عیسیٰ کی صورت میں بنا دیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اب آپس میں ان کا ایک اختلاف ہوا اور اس میں شک میں پڑ گئے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ جب اس کی صورت کو دیکھے تو کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ جیسا ہے، لیکن بدن کو دیکھا تو کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپس میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور شک میں پڑ گئے، اور انہوں نے یقینی طور پر بہرحال ان کو شہید نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا بر رفعہ اللہ الی وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے اور ابھی بھی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے، قرب قیامت میں وہ ان کا نزول ہوگا اور وہ دین محمدی کے مبلغ بنیں گے، یہی تبلیغ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور آسمانوں پر اٹھائے ہوئے گئے اور آئیں گے قیامت کے قریب، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہی پرچار کریں گے، اور بالآخر مدینہ پاک میں خاص روضہ رسول میں ایک جگہ وہ خالی ہے اور جگہ موجود ہیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمایا گیا کہ رب کی دلیل ہے یہ، تمہارے رب کی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کے نہیں تشریف لائے بلکہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اس لیے کئی مقامات پر یا ایھا الناس یہ کہہ کر خطاب فرمایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی یہ ایسی دلیل ہیں، برہان ہیں، دلیل ہیں رب تبارک و تعالیٰ، گویا کہ وہ دلیل تمہارے پاس اور وہ نور تمہارے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت معجزات عطا ہوئے، آپ کے مبارک جسم کو ان کے بھی کئی معجزات کا ظہور، ہاتھ مبارک کا دیکھیں تو اتنے معجزات ہاتھ کے اوپر ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر دیکھتے ہیں، آنکھ مبارک کے معجزات، کان مبارک کے معجزات، آپ کے مبارک بال، بال شریف جن کے پاس ہوتے تو ان کو بھی کتنی کتنی برکات ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک، ان کی بھی صفات اور ان کے معجزات، یہ بکثرت ہیں، یہ بکثرت ہیں، اس لیے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کے وجود اور معرفت کی دلیل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اسی پارے کے اندر سورۃ المائدہ بھی ہے۔ سورۃ المائدہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں وضو کی فرضیت کے احکام ہیں۔ سورۃ المائدہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں کئی طرح کے واقعات بھی بیان ہوئے، خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دسترخوان کا تذکرہ ہے، اور اسی سورۃ المائدہ میں وہ آیت مبارکہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے۔ تو کہا کہ ہم عید کا دن مناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہ پڑھی تو فرمایا ہمیں یاد ہے، جی جی ہمیں یاد ہے، اور وہ جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، وہ تو ہمارے لیے دو عیدیں تھیں، کہ جمعے کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عید کا کلمہ اور عید کا لفظ، یہ عید میلاد النبی پر اگر بولا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے عید شرعی اصطلاحی اور ایک وہ کہ ہر وہ خوشی جس موقع پر عید لوگ بولتے ہیں آج ہماری عید ہو گئی، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید اگر کہا جاتا ہے تو یہ حدیث میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ اسی سورۃ المائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دسترخوان نازل ہوا اور جو ان کو ملا، انہوں نے کیا کہا؟ تکون لنا عید لاولنا واخرنا، ہمارے پچھلوں اور ہمارے اگلوں سب کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے، ہمارے پہلوؤں کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ تو عید کا لفظ بولنے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کوئی کسی طرح کا حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، عورتوں کو سورہ نور، اس میں زیادہ مردوں کے حوالے سے، اور ایسے احکامات بھی بیان کیے گئے، اور سورہ نور کے اندر چونکہ حیا، پردے اور اس کے سارے واقعات اور تذکرے ہیں تو اس لیے وہ فرمایا سورہ نور اپنی عورتوں کو، ویسے قرآن پورا ہی سیکھنا چاہیے لیکن عورتوں کے لیے بطور خاص سورہ نور اس کا علم ہونا ضروری اور یہ سیکھنا بھی چاہیے، اور مردوں کے لیے سورۃ المائدہ فرمائی گئی۔ اسی سورہ مبارکہ کے پہلے ہی رکوع میں ایک آیت مبارکہ کا حصہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، گناہ سرکشی والے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو۔ یہ آیت بڑی جامع آیت، اور کتنے اعتبار سے ہر ہر شعبے میں گویا کہ اس آیت مبارکہ کی مدد سے آدمی نیکی کے کام میں تو معاون بنے لیکن برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ تو لہذا وہ کام جو گناہ کی طرف لے جانے والے یا کام ہی گناہ کے ہیں وہاں ہم کسی کی معاونت نہیں کر سکتے، اچھائی کے کاموں میں کریں گے، گناہ کے کاموں میں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، جب کہ خالق کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، تو اب مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، لہذا وہ کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کی نافرمانی والا حکم دے گا تو اب وہاں پر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ چلیے مزید کچھ اور آیات مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اسی سورہ پاک میں اللہ پاک نے وضو کا بھی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر یہ پورے وہ احکامات جو وضو کے چار بیسک فرائض ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ موجود ہے کہ جب تم نماز کو قائم کرنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ یہ جو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اگر پانی نہیں ہے کہیں ایسی جگہ پر ہیں تو پھر تیمم کے بھی جو آیات مبارکہ ہیں وہ بھی اس کے تحت آگئے۔ یہ بھی اللہ پاک نے کتنی آسانی فرمائی ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں تیمم کب کیا جائے گا، لیکن اگر طاقت نہیں ہے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ اس صورت میں پھر تیمم کی طرف، اور پانی نہ ہونا یہ بھی تیمم کا باعث ہے۔ اسی طرح پانی ہے لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہے تو پھر وہاں پہ بھی تیمم کی صورتوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ مزید آگے کچھ سنتے ہیں۔ ایک اس پارے میں ایسی پیاری اور خوبصورت آیت مبارکہ، آپ نور اور بشر، عقیدہ نور اور بشر کے حوالے سے عام طور پر سنتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ ایک نور اور ایک روشن کتاب، مفسرین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور وہ تفسیر کی کتابیں کہ جو گویا کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، اس نور کی تشریح انہوں نے کیا کی، اس نور سے مراد کیا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ آیا قد جاءکم من اللہ نور، آگے لکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا لکھتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، آگے لکھتے ہیں تشریح میں تفسیر میں کہ یہ کون سا نور، کہتے ہیں وہو نور الانوار، سارے نوروں کا نور، والنبی المختار، وہ سارے نوروں کا نور کون ہے، نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں سمی نورا، کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا گیا، کیوں کہا کہ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں، یہ آپ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کہا کہ اس لیے کہ آپ ہر حصی اور معنوی نور کی اصل ہے، حصی اور معنوی، ایک ہے نور، لائٹیں چل رہی ہیں نا کہ یہ نور ہے، اس طرح کے ایک روشن نور ہے، اور ایک ہے معنوی طور پر نور ہونا کہ کسی کو ہدایت مل جانا، کفر کا اندھیرا چھٹ جانا اور گمراہیت ختم ہو جانا، انہیں ہدایت مل جانا، یہ معنوی طور پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسی بھی نور اور معنوی بھی نور، کیا آپ اندھیرے کمرے میں جاتے تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا۔ آپ یہی دعوت اسلام کے لیے جب ایسے لوگوں کے پاس گئے جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں تھے تو آپ نے وہ بھی اندھیرے دور کیے اور انہیں اسلام کا نور عطا فرمایا۔ آپ حسی نور بھی ہیں اور معنوی نور بھی ہیں۔ یاد رکھیے ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشر بھی کہتے ہیں اور مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہمارا، بشریت کا بھی انکار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام لوگوں کی طرح یہ معاملات فرمایا کرتے تھے، تو بشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ تو لہذا ایسا نہ کہا جائے کہ صرف بشر، اور بشر بھی عام انسانوں جیسے نہیں بلکہ سید البشر، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء ہیں، انبیاء کرام میں افضل ترین رسول ہیں، اور رسول میں بھی اولو العزم رسول ہیں، اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا بھی یہ قرآن سے، حدیث سے، اور اس طرح مفسرین کے اقوال سے یہ بھی ثابت ہے، اور بشریت وہ تو قرآن میں واضح طور پر کچھ سرات موجود ہے، تو ہم اہل سنت قطعاً بشریت کا انکار نہیں، بلکہ بالکل ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ہمارے علماء نے آج تک لکھا کہ بشریت کو جو نہ مانے وہ کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضور اسلام کی ذات اقدس بشر، لیکن عام بشر نہیں بلکہ سید البشر، تمام بشروں کے سردار، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر بھی ہیں، عام بشر نہیں سید البشر ہیں، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے۔ قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، مفسرین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ چلیے مزید آگے کچھ آیات کا خلاصہ سنتے ہیں۔ آگے مزید اس پارے کے اندر اس قتل نحق کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو قابیل نے حبیل کو قتل کیا۔ واقعی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ولادت ان کے یہاں ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو آپ کو اس وقت اس شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک ساتھ جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹا بیٹی پیدا ہوں، تو پہلی والی لڑکی کا بعد والے لڑکے کے ساتھ اور اس لڑکے کا پہلی والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ لیکن قابیل اس پر ضد ہوا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئے اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو۔ ان دونوں کو کہا گیا کہ کوئی قربانی دو، اللہ کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ وہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل ان کی قبول ہوئی، اور قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر آپ سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے قربانی دی اور ایک کی طرف سے قربانی قبول ہوئی، دوسری کی طرف سے قبول نہیں کی گئی قربانی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو اس نے کہا میں ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو حابیل نے آگے سے کہا کہ اللہ پاک تو متقین سے قبول کرتا ہے۔ کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کی طرف پھیلائے گا تو میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل نے کہہ دے میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں۔ اس کے نفس نے اس کو ایسا ورگلا دیا اور اس نے حابیل کو شہید کر دیا۔ ارشاد فرمایا اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بھی کسی جان کو بغیر کسی سبب کے کو قتل کر دیا تو ایسا ہے جیسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو قتل نحق یہ سب سے پہلا قتل تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی عام جو لوگوں کے معاملات ہوں گے تو وہ قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ ان کو تو ملے گا، لیکن قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھ دی قتل کرنے کی، اس نے بنیاد قتل کی رکھ دی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین اور آسمان والے سارے شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیلا۔ آج کل سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا کسی انسان کی جان کو لینا، الامان الحفیظ، اللہ پاک ہمارے مال کی جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ خلاصہ عرض کیا، انشاءاللہ کل ساتویں پارے کا خلاصہ ہم سنیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔